کل مولانا عدد کی بحث آپ نے پڑھی بھائی، صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اصول عدد کتنے ہیں، اسماء عدد کل کتنے ہیں؟ بارہ ہیں، باقی سارے انہی سے مل کر بنتے ہیں بھائی، اور وہ ہے ایک سے لے کر دس تک، اور سو اور ہزار، یہ ہیں بارہ عربی کے معنی. تو مذکر کے لیے کیسے لائیں گے، مؤنث کے لیے کیسے لائیں گے بھائی؟ انہوں نے آپ کو بتلایا واحد اور تثنیہ اثنان، جو ہے مذکر کے لیے واحد لائیں گے، مؤنث کے لیے واحدہ، مذکر کے لیے اثنانی، مؤنث کے لیے اثنتانی اور ثنتانی، اس کے بعد ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک. مذکر کے لیے بتا لائیں گے اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. اس کے بعد گیارہ اور بارہ، اس میں دونوں جز مذکر کے لیے دونوں جز مذکر ہوں گے. احد عشرہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے احدا عشرہ تھا، مذکر کے لیے اثنا عشرہ، دونوں جز مرکب مذکر، مؤنث کے لیے دونوں جز مؤنث اثنتا عشرہ تھا. اس کے بعد مولانا تیرہ سے لے، اسی طرح حکم ہے اکیس بائیس میں بھی، اکتیس بتیس میں بھی، اکتالیس بیالیس میں بھی، اکاون باون میں بھی، سب کے پہلے دو جو ہیں مولانا کہ کیا ہوگا، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث لائیں گے. البتہ تیرہ سے لے کر انیس تک، ثلاثہ عشرہ سے لے کر تسع عشرہ تک پہلا جز ہوگا مخالف، دوسرا جز ہوگا مطابق. مذکر کے لیے آپ تیرہ کہتے ہیں، کیا کیسے کہیں گے؟ دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے، ثلاثہ عشرہ بغیر، عشرہ بغیر تا کے، اور ثلاثہ کس کے ساتھ؟ تا کے ساتھ. جیسے مذکر کے لیے ثلاثہ بتا آتا تھا، تو یہاں بھی مذکر کے لیے ثلاثہ کس کے ساتھ آئے گا؟ بتا. اور اسی طرح پندرہ مذکر کے لیے کیسے کہیں گے؟ خمسہ عشرہ. اور مؤنث کے لیے عکس ہوگا مولانا، پہلا جز مخالف، دوسرا جز مطابق، کیسے کہیں گے؟ ثلاثہ عشرہ، ثلاثہ بغیر تا کے اور عشرہ تا کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا، یہ تو تھا انیس تک بیس تک، عشرون بیس، اور اس سے آگے کیسے کہتے ہیں؟ باقی آگے عطف کے ذریعے ہوگا. عطف کے ذریعے کیسے؟ اکیس کو کیا کہیں گے مذکر کے لیے؟ کہتے ہیں احدوں و عشرون، واحدوں و عشرون نہیں ہے، اسی لیے صاحب کافیہ نے اس کو ذکر کیا باقاعدہ. کیا کہا؟ اکیس کے لیے مذکر میں کیا کہیں گے؟ اور مؤنث میں واحدتوں و عشرون نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ احدا و عشرون. ان دو کو انہوں نے ذکر کیا اور آگے کہا کہ عشرون کے ساتھ عطف کرتے چلے جاؤ باقی سب میں. باقی سب میں چونکہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اثنان و عشرون، اثنتان و عشرون، ثلاثتوں و عشرون، وہی عدد آ رہا ہے، لیکن احد وہ تھا واحد پہلے، اور واحدہ تھا تو وہاں کیا بن گیا؟ عشرون احدا. ان دو میں تبدیلی چونکہ آئی تو صاحب کافیہ نے ان دو کو ذکر کیا، اور باقیوں میں تبدیلی نہیں تو صرف بتلا دیا کہ عطف کرتے جاؤ اسی طرح بھائی عشرون کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تیئیس کیسے کہیں گے؟ ہاں تیئیس، ایک بیس ہے اور اس پر زائد کتنے ہیں؟ تین، تو پہلے تین لیا اور عشرون کا عطف اس پر کر دو، ثلاثتوں و عشرون. تو مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ مذکر کے لیے ثلاثتوں و عشرون بتا، اور مؤنث کے لیے ثلاثتوں و عشرون. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اس کے بعد تمیز کی بات آئی. تمیز مولانا، تو تمیز کہتے ہیں ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز جمع مجرور آئے گی، تمیز کیا آئے گی؟ کہاں سے کہاں تک؟ عشرہ تک. اور پھر گیارہ سے لے کر 99 تک تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. کیا آئے گی؟ اور مئہ اور الف اور ان دونوں کی تثنیہ اور الف کی جمع ان سب کے لیے تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. تو ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جمع مجرور، مئہ اور الف وغیرہ کے لیے مفرد مجرور، اور درمیان میں 11 سے لے کر 99 تک کے لیے مفرد منصوب. اور یہ بات آپ کو بتلائی انہوں نے کہ ثمانیہ عشرہ، اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جز مبنی علی الفتح، ثمانیہ عشرہ. نیز آپ اس کو ثمانی عشرہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کے سکون کے ساتھ. نیز مولانا یا کو حذف کر کے نون پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمانا عشارتا، لیکن یہ شاذ ہے. یہ کیا ہے؟ دوسری بات انہوں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ یہ جو ثلاثہ عشرہ سے لے کر احد عشرہ سے لے کر کہاں سے 11 سے لے کر 19 تک، اس میں یہ عشرہ مذکر کے لیے تو شین کے فتحے کے ساتھ ہے، لیکن مؤنث کے لیے شین کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے. کیا کہیں گے؟ احدا عشرتا، اثنتا عشرتا، ثلاثا اربعا عشرتا، اور اگر مذکر کے لیے تو پھر اربع عشرہ. پھر بھی سے جبکہ بنو تمیم والے شین کو کسرہ دیتے ہیں مؤنث میں، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ احدا عشرتا، اثنتا عشرتا، ثلاثا تو یاد. اور ہاں ایک اور بات رہ گئی کہ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز ہمیشہ کیا آئے گی؟ جمع ثلاثہ سے عشرہ تک، لیکن اگر تمیز مئہ کا لفظ آ رہا ہے تو وہ مفرد ہی رہے گا. ثلاث مئات کہیں گے، ثلاث مئات یا ثلاث مئین نہیں کہیں گے. وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ وَلَا يُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَإِثْنَانِ اسْتِغْنَاءً بِلَفْظِ التَّمْيِيزِ عَنْهُمَا. جی عدد کی بحث چل رہی ہے بھائی، تو صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا، جب معدود مؤنث ہو اور لفظ مذکر ہو، او بالعکس یا اس کا عکس ہو، فوجہانی تو دونوں وجہیں جائز ہیں بھائی. دونوں وجہیں پڑھنا جائز بھائی. دیکھیے آپ نے عدد میں کیا پڑھا کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد بتا لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد بغیر تا کے لائیں گے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب اگر ایسا معدود ہے جو مذکر ہے، لیکن اس کو آپ تعبیر جس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے بھائی. معدود کیا ہے؟ مذکر، لیکن آپ اس کو جس لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو پھر اس صورت میں عدد کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی، یعنی تا کے ساتھ لانا بھی جائز اور بغیر تا کے لانا بھی جائز ہے. یا اس کا عکس مولانا، معدود ہے مؤنث لیکن جس لفظ کے ساتھ آپ اس کو تعبیر کر رہے ہیں وہ لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اس صورت میں بھی دونوں وجہیں جائز، عادت کے اندر اس کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز. دیکھو مثال سے بات سمجھنا ہے بھائی. جیسے شخص کا لفظ ہے، آپ مثلا عورتوں کو گن رہے ہیں، ان کی تعداد بتلانا چاہتے ہیں، اور عورت کو آپ تعبیر کر رہے ہیں شخص کے لفظ کے ساتھ. یاد رکھو شخص کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے اور مؤنث پر بھی ہوتا ہے شخص. تو اب آپ شمار کر رہے ہیں عورتوں کو مؤنث کو، تو معدود ہے مؤنث، جس کو شمار کر رہے ہیں وہ کیا ہے، لیکن اس معدود کو آپ تعبیر کس کے ساتھ کر رہے ہیں، مذکر کے لفظ کے ساتھ. شخص کا لفظ کیا ہے، کوئی علامت تانیث ساتھ ملی ہوئی ہے، کوئی علامت تانیث نہیں، تو لفظ ہے مذکر، اور معدود جس کو گن رہے ہیں وہ کیا ہے، مؤنث ہے. تو ایسے موقع پر عدد کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز، یعنی معدود کی رعایت رکھنا بھی جائز اور لفظ کی رعایت رکھنا بھی جائز. مثلا بھائی تین عورتیں تھیں، اب آپ کیا کہیں گے شخص کے ساتھ تعبیر کریں، سلاسہ کی تمیز کیا آتی ہے، جمع مجرور، کیا آتی ہے، جمع مجرور، کیا کہیں گے، سلاسۃ اشخاص جی. اب آپ مجھے بتائیے آپ نے کس کی رعایت رکھی، اس شخص کے لفظ کی رعایت رکھی ہے یا وہ معدود کی رعایت رکھی ہے، جی شخص کے لفظ کی رعایت رکھی ہے، اس لیے کہ شخص کا لفظ مذکر تھا اور سلاسہ کے اندر سلاسہ کے میں یہ جو تا ہے یہ بھی کس چیز کی ہے، تذکیر کی ہے، کس چیز کی ہے، تذکیر کی ہے. تو دیکھا مذکر کے لیے مذکر لفظ لے آئے، سلاسہ اشخاص ان کہا آپ نے، اور آپ چاہیں تو معدود کی رعایت رکھیں جس کو آپ گن رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں، عورتیں، تو کیا کہیں گے اب آپ، سلاسہ اشخاص، کیا کہیں گے، سلاسہ اشخاص. اب آپ نے کس کی رعایت رکھی، معدود کی، کس کی رعایت رکھی، وہ چیز جس کو شمار کر رہے ہیں آپ. تو ایسے موقع پر عدد کی رعایت رکھنا، لفظ کی رعایت رکھنا بھی صحیح اور معدود کی رعایت رکھنا بھی، یا اس کا عکس ہو جائے مولانا، جس کو گن رہے ہیں یعنی معدود وہ کیا ہے، مذکر ہے. مثلا آدمیوں کو آپ گن رہے ہیں لیکن آپ اس کو تعبیر جس لفظ سے کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، مثلا نفس ہے بھائی، نفس کا لفظ کیا ہے، مؤنث سماعی ہے بھائی، مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. آپ آدمیوں کو گن رہے ہیں اور ان کو تعبیر نفس کے لفظ سے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے بھائی، تین آدمی ہیں، آپ کیا کہیں گے، سلاسہ انفسن کہنا بھی صحیح اور سلاسہ انفسن کہنا بھی صحیح. سلاسہ انفسن کہا تو یہ آپ نے کس کی رعایت رکھی، جی نفس کا لفظ کیا ہے، مؤنث، اور مؤنث کے لیے تا لاتے ہیں عدد میں، مؤنث کے لیے تا عدد میں نہیں لاتے لیکن آپ تو لا رہے ہیں، سلاسہ انفسن، معلوم ہوا کس کی رعایت رکھی آپ نے، معدود، یعنی جن کو شمار کر رہے ہیں وہ آدمی بھائی. اور اب جب آپ کہتے ہیں سلاسہ انفسن، اب آپ نے کس کی رعایت رکھی، لفظ کی، کیونکہ نفس کا لفظ ہے مؤنث، اور مؤنث تمیز جب مؤنث ہو تو اس کے لیے عدد کیا لاتے ہیں، جی مذکر، عدد بغیر تا کے لاتے ہیں، عدد کیا لاتے ہیں، بغیر تا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی. وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا، جب معدود مؤنث ہو، وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا، اور لفظ مذکر ہو، او بالعکس، یا اس کا عکس ہو، یعنی معدود مذکر ہو اور لفظ مؤنث ہو، فَوَجْهَانِ، تو دو وجہ ہیں بھائی، دو وجہ جائز ہیں. وَلَا يُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَإِثْنَانِ اِسْتِغَنَّاءً بِلَفْظِ التَّمْيِيزِ عَنْهُمَا، واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتی، واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتی. یہ نہیں کہتے واحد رجلن یا اثنا رجلن، یہ کوئی کہتا ہے بھائی، نہیں، واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتی بھائی. کیوں نہیں، کیا وجہ، کہتے ہیں اس لیے کہ واحد اور تثنیہ سے بے پرواہ کر دیتا ہے، وہ تمیز کا لفظ ہی، تمیز کا لفظ ہی واحد اور تثنیہ سے بے پرواہ کر دیتا ہے، ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. رجلن بھائی یا رجلان ہی کہا تو اسی سے آپ کو واحد اور تثنیہ کا بھی پتہ چل گیا کہ ایک آدمی ہے یا دو. بھائی دیکھو یہاں دراصل دو چیزیں ہیں, ایک ہے عدد ایک ہے جنس. بھائی ایک ہے عدد اور ایک ہے, تو جب آپ کہتے ہیں ثلاثۃ رجال تو ثلاثہ نے دلالت کی عدد پر اور رجال نے دلالت کی کس پر, کہ یہ تین کیا چیزیں ہیں, آدمی ہیں. کیا ہیں؟ اس نے جنس کے بارے میں بتلایا. آپ کہتے ہیں خمسۃ رجال, خمسہ نے کس پہ دلالت کی, عادت پہ دلالت کی, اور رجال نے کس چیز پر دلالت کی, جی جنس پر دلالت کی. کس پر دلالت کی, جنس پر. تو عادت آتا ہے اور اس کی تمیز ساتھ لائی جاتی ہے, وجہ یہ کہ عادت نے تو دلالت کر دی عادت پر اور آگے جو اس کی تمیز ہے اس نے دلالت کس پہ کرنی ہے, جنس کی. اگر صرف ثلاثہ کہا جائے تو عادت کا تو پتہ چل جائے گا لیکن جنس کا پتہ چلے گا, جنس کا پتہ, اور اگر آپ صرف رجال کہتے ہیں تو جنس کا تو پتہ چل گیا لیکن عادت کا پتہ چلا ہے, عادت کا پتہ نہیں. لہذا اس لیے ثلاثہ وغیرہ باقی جو عادت ہیں ان کی تمیز لائی جاتی ہے تاکہ عادت پر وہ لفظ عادت دلالت کر دے اور آگے تمیز اس کی کس چیز پر دلالت کر دے, جنس پر دلالت کر دے. جبکہ واحد اور تثنیہ ان کی تمیز نہیں لائی جاتی, اس لیے کہ وہ لفظ جس کو تمیز بنانا چاہیے تھا وہ خود ہی عادت پہ بھی دلالت کر دیتا ہے اور جنس پہ بھی کیا کر دیتا ہے. آپ نے کہا رجلن, رجلن نے دو چیزوں پر دلالت کی, ایک تو جنس پر دلالت کی اور دوسرا یہ بھی بتلا دیا کتنے آدمی ہیں, ایک ہی ہے. رجل نے کس پہ دلالت کی, عادت پہ بھی دلالت کی اور جنس پر بھی دلالت کی. اسی طرح جب آپ نے کہا رجلانی, جی رجلانی نے کس چیز پر دلالت کی, عادت سے بھی دلالت کر دی کہ دو ہیں اور جنس پر بھی دلالت کر دی کہ کس جنس سے ہیں, رجل کے جنس سے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتی, اس لیے کہ وہ لفظ جس کو تمیز بنانا چاہیے تھا وہ عادت سے کیا کر دیتا ہے, بے پرواہ کر دیتا ہے. کس سے کر دیتا ہے, رجل کے لفظ نے واحد سے ہمیں کیا کر دیا, بے پرواہ. رجلانی کے لفظ نے ہمیں کس سے بے پرواہ کر دیا, اس نانی سے. تو ساتھ عادت کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت, مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں والا یمیز واحدوں و اسنان, اور تمیز نہیں لائی جاتی ایک واحد اور اسنان کی, ایک اور دو کی, استغنا ان بوجہ بے پرواہ ہونے کے بھی لفظ تمیز, تمیز کے لفظ کے ساتھ, تمیز کے لفظ کے سبب سے بے پرواہ ہو گئے ہیں ہم انہما, کس سے, واحد اور اسنان سے. واحد اور اسنان سے ہم کیا ہو گئے, اس سے بے پرواہ ہو گئے. جب رجل کہہ دیا تو واحد کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جب رجلان کہہ دیا تو اسنان کہنے کی ساتھ ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ تمیز کا لفظ ہی ہمیں بے پرواہ کر دیتا ہے عادت سے. مثل رجل و رجلانی, جیسے کہ رجل اور رجلانی, رجل نے کیا بتلا دیا, عادت بھی بتلا دیا کہ ایک ہے اور جنس بھی بتلا دی کہ رجل ہے, اور اسی طرح رجلانی اس نے عادت بھی بتلا دیا کہ دو ہیں اور جنس بھی بتلا دی کہ کس جنس سے ہیں, رجل کی جنس سے ہیں. لِإِفَادَتِهِ نَفْسَ الْمَقْصُودَ بِالْعَدَدِ بَوَجَهِ تمیز بَوَجَهِ فائدہ دینے کے, ہاں ضمیر راجع ہے تمیز کو مولانا, اس وجہ سے کہ تمیز فائدہ دیتی ہے ان دونوں میں, واحد اور تثنیہ میں کیا ہے تمیز, یہ تمیز کا لفظ بوجہ اس وجہ سے کہ فائدہ دے دیتا ہے تمیز کا لفظ. ان نصف کس چیز کا, تصریح کا, نصف کا کیا معنی, اس لیے کہ تمیز کا لفظ وہ فائدہ دیتا ہے اس تصریح کا. ان مقصود بالعدد جو عادت سے مقصود تھی, بھائی عادت کس لیے ذکر کیا جاتا تھا, ساتھ تعداد بتلانے کے لیے, کیا بتلانے کے لیے, ثلاثۃ رجال کہا تو یہ ثلاثہ نے کس چیز کا فائدہ دیا, تعداد بتلا دی. تو یہاں پر تمیز کا لفظ ہی فائدہ دے دیتا ہے اس تصریح کا جو عادت سے مقصود تھی, عادت کے ذریعے تعداد بتلانا مقصود تھی مولانا, عادت کے ذریعے کیا بتلانا مقصود تھی, تعداد. اور تو اس تعداد کی تصریح کا فائدہ کیا دے دیتی ہے, تمیز کا لفظ ہی دے دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ مشکل تو نہیں؟ لفادتہن المقصود بالعدد بوجہ فائدہ دینے تمیز کے لفظ کا، کہ تمیز کا لفظ فائدہ دیتا ہے، النص اس تصریح کا، المقصود بالعدد جو عدد سے مقصود تھی، یعنی عدد سے مقصود کس چیز کی تصریح تھی؟ تعداد کی تصریح، اور وہ تمیز سے ہی ہمیں پتہ چل گئی. وتقول في المفرد من المتعدد باعتبار تصغيره. بھئی آپ کے پاس کافی چیزیں ہیں، 5 6 7 10 چیزیں ہیں، اس میں سے اب آپ گننا چاہتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، تو عدد سے اس میں فاعل بناتے ہیں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں پانچواں، کیا کہوں گا؟ خامس. میں کہنا چاہتا ہوں دیکھو خامس فاعل، اس میں فاعل کا وزن بنا، تو جب بھی متعدد چیزوں میں سے کسی ایک کو بتلانا مقصد ہو تو اس کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ اس میں فاعل. جیسے میرے پاس 8 چیزیں ہیں، میں بتلانا چاہتا ہوں یہ 5ویں ہے تو کیا کہوں گا؟ خامس. میں کہنا چاہتا ہوں 6ٹی ہے، سادس. میں کہنا چاہتا ہوں 7ویں ہے. تو دیکھو متعدد چیزوں میں سے کہ ایک بتلانا مفرد بتلانا چاہتا تھا تو کیا طریقہ تھا؟ اس میں فاعل کا طریقہ تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ معنی ہے المفرد من المتعدد. مفرد کا معنی واحد، متعدد میں سے کوئی واحد ایک بتلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس میں فاعل لے کر آؤ. اب آگے مولانا اس میں پھر اس میں دو طریقے ہیں، بہت ذرا مشکل ہے، توجہ سے بھائی. وتقول في المفرد من المتعدد باعتبار تصغيره الثاني الثانية والثانية إلى العاشر والعاشرة لا غير وباعتبار حاله الأول والثانية والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة. جی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے بھائی، توجہ سے بیٹھنا. دیکھو جب آپ متعدد چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بتلانا چاہیں، متعدد چیزوں میں سے، متعدد میں سے جب کسی ایک کے بارے میں بتلانا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک باعتبار تصغیر کے ہے، دیکھ رہے ہیں باعتبار تصغیر ہی کتاب میں آ رہا ہے، ایک باعتبار تصغیر کے ہے، اور آگے ایک سطر کے بعد آ رہا ہے وہ باعتبار حالی ہی، اور دوسرا کس اعتبار سے ہے؟ اس کے حال کے اعتبار سے. جب آپ متعدد میں سے کسی ایک کے بارے میں بتلانا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو تصغیر کے اعتبار سے آپ بتلائیں گے یا آپ اس کے حال کے اعتبار سے بتلائیں گے. حال سے مراد ہے مرتبہ، مرتبہ. تو کتنے طریقے ہوئے جب متعدد میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ بتلانا چاہیں؟ دو طریقے، ایک باعتبار تصغیر کے اور ایک باعتبار اس کے حال کے، یعنی باعتبار اس کے مرتبے کے، باعتبار اس کے مرتبے کے. تصغیر کا معنی ہے بنانا، کرنا، کرنا، کرنا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لائی جی، تین قلم دیں ذرا بھائی مجھے. لاؤ بھائی لاؤ، ایک قلم اور دے دو بھائی. جی دیکھیے بھائی ذرا کتاب پہ پہلے نظر رکھیے. وتقول في المفرد من المتعدد، اور آپ کہیں گے في المفرد، کس میں؟ مفرد میں. وہ مفرد جو کس میں سے ہو؟ متعدد میں سے. متعدد میں سے کسی مفرد، کسی ایک کے بارے میں جب آپ بتلانا چاہیں تو آپ کہیں گے باعتبار تصغیری ہی، اس کے تصغیر کے اعتبار سے، اس مفرد کی تصغیر کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ الثانیہ والثانیت، الثانیہ والثانیت، الثانیہ منصوب پڑھا میں نے، یہ مقولہ ہے تقولو کا بھائی، مقولہ ہے کس کا؟ تقول کا، مفعول ہے اس کے لیے منصوب آئے گا. الثانیہ والثانیتا، مذکر میں کہیں گے الثانی، مؤنث میں کیا کہیں گے؟ الثانیہ. کیا معنی الثانی؟ ثانی کا معنی ہے دو کر دینے والا، دو بنا دینے والا. ثانی کا کیا معنی ہے؟ بس یہ تصویر کے اعتبار سے متعدد میں سے ایک چیز آپ بتلا رہے ہیں. تصویر کا کیا معنی؟ کرنے والا. کیا معنی؟ کرنے والا. تو الثانی کا کیا معنی؟ دو کر دینے والا، دو بنا دینے والا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ دیکھیے، بھائی یہ میرے پاس دو قلم ہیں. بھائی بھائی ان میں سے اگر میں ایک کو نکال دوں کتنے رہ گئے؟ ایک. دوسرا میں نے اس کے ساتھ پھر ملایا، یہ جو دوسرا قلم ساتھ ملا تو اس نے پہلے کو کتنا بنا دیا؟ پہلے کے ساتھ مل کر دو بنا دیا اس کو، اس مجموعے کو کیا بنا دیا؟ دو بنا دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح مولانا اگر یہ تیسرا قلم بھی ساتھ میں ملاؤں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ثالث. کیا کہلائیں، کیا کہیں گے اسے؟ ثالث. ثالث کا کیا معنی؟ کہ یہ ان بقیہ دو کے ساتھ مل کر ان کو کیا بنانے والا ہے؟ تین بنانے والا ہے. کیا بنانے والا ہے؟ تو ان تین قلموں میں سے ہر ایک ثالث ہے. ہر ایک کیا ہے؟ ثالث ہے. اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیں تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ دو. تو معلوم ہوا ان میں سے ہر ایک باقی دو کو کتنے بنانے والا ہے؟ تین بنانے والا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان میں سے ہر ایک بقیہ کو تین بنانے والا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح پانچ قلم ہو والا نا تو ان میں سے ہر ایک کو کیا کہیں گے؟ خامس. تو دیکھا متعدد ہیں اور ان متعدد میں سے ایک کے بارے میں آپ بتلا رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ خامس ہے. یعنی یہ ان چار کو کیا بنانے والا ہے؟ پانچ. تو بے اعتبار تصویر کا یہ معنی یہاں کہ جو اپنے سے ایک عدد کم کو ایک عدد زائد بنا دے، جو اپنے سے ایک عدد کم کو کیا کر دے؟ ایک عدد زائد بنا دے. تو دیکھو سائز کا کیا معنی؟ کہ اس سے کم کتنے ہیں؟ دو. تو اس نے اپنے سے کم یعنی دو کو ایک زائد یعنی کتنا بنا دیا؟ تین بنا دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اپنے خامس کا کیا معنی ہے؟ پانچ کرنے والا، پانچ بنا دینے والا. یعنی اس نے اپنے سے ایک کم اور وہ کیا ہے؟ چار. چار کو اپنے سے ایک کم کو ایک زائد کر دیا. کیا مطلب؟ اس کو ان کو پانچ بنا دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو متعدد میں سے جب کسی ایک چیز کے بارے میں آپ بتلانا چاہیں تو اب آپ اس کو کس طرح بتلائیں گے؟ یا تو اس کی تصویر کے اعتبار سے بتلائیں گے اور یوں کہیں گے الثانی دو بنا دینے والا، یہ مذکر میں کہیں گے. الثانیہ دو بنا دینے والی، یہ کس میں کہیں گے؟ مؤنث میں کہیں گے. اسی طرح الی العاشری کہاں تک کہیں گے؟ دس تک. والعاشرتی عاشر مذکر میں کہیں گے اور عاشرہ کس میں کہیں گے؟ مؤنث میں کہیں گے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی یاد رکھو. ہاں آگے کیا کہتے ہیں؟ لا غیرو، نہ کہ ان کے علاوہ میں. ان کے علاوہ میں نہیں. ثانی سے پہلے کیا ہے مولانا؟ ایک. اس میں بھی آپ نہیں کہیں گے یہ تصویر کے اعتبار سے. اور دس کے بعد آگے کیا رہا ہے؟ گیارہ یا اس سے زیادہ. ان میں بھی آپ تصویر کے اعتبار سے نہیں کہیں گے. تو دو طریقے ہیں متعدد میں سے مفرد کے بتانے کے، ایک بے اعتبار تصویر کے ہے اور ایک بے اعتبار اس کے حال یعنی اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہے. جب تصویر کے اعتبار سے بتلانا چاہیں تو ثانی سے لے کر عاشر تک آپ کہہ سکتے ہیں. ثانی بھی، ثالث بھی، رابع بھی، خامس بھی، سادس بھی، سابع بھی، ثامن بھی، تاسع بھی، بھائی اور عاشر. بھائی عاشرہ سے اوپر بھی نہیں کہہ سکتے اور عاشر سے اوپر بھی نہیں کہہ سکتے اور ثانی سے کم بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ثانی کا کیا معنی کر رہے ہیں ہم یہاں پر؟ دو بنا دینے والا، عاشر کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ دس بنا دینے والا، تو دو سے بات شروع ہوگی، دو سے پہلے کیا کہیں اگر آپ؟ ایک بنا دینے والا، بھائی ایک بنا دینے والا کیا معنی؟ کیا معنی تفسیر کا کیا تھا؟ جو اپنے سے کم عدد کو، ایک کم عدد کو ایک کیا کر دے؟ زائد کر. ثانی کا کیا معنی تھا؟ کہ اس نے اپنے سے کم عدد یعنی ایک کو کیا کر دیا؟ ایک زائد بنا دیا، دو بنا دیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اگر ایک میں کہیں تو ایک سے تو کم تو کوئی، ایک سے کم تو کوئی عدد ہی نہیں ہے جس کو وہ ایک درجہ کیا کر دے؟ زائد کر دے. ایک سے نیچے تو کوئی عدد ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا ثانی سے کم میں نہیں کہیں گے اور عاشر سے اوپر میں بھی نہیں کہیں گے بھائی، اس لیے کہ اس سے اوپر مرکبات شروع ہو جاتے ہیں. عشرہ سے اوپر کیا شروع ہو جائیں گے؟ مرکبات. اور ہم نے تو صیغہ بنانا ہے اس میں فاعل کا. ثانی کون سا صیغہ ہے؟ ثالثن اس میں فاعل ہے. فاعلن وزن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی؟ تو ہم نے تو اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ہے اور مرکبات سے اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ممکن ہی نہیں، لہذا اس عاشر سے اوپر، چونکہ عشرہ سے اوپر مرکبات شروع ہو رہے ہیں تو ان سے اس میں فاعل بنانا ممکن نہیں تھا، لہذا اب عاشر سے اوپر والوں بھی نہیں، اوپر والوں میں یہ نہیں کہیں گے بھائی، تفسیر کے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے. اور ثانی سے او کم میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اس سے نیچے تو کیا ہے؟ ایک. اور ایک بھی مطلب اس کا یہ معنی ہوگا کہ اس نے اپنے سے ایک واحد، مطلب اپنے سے ایک درجے کم والے کو کیا کر دیا؟ ایک درجہ، ایک عدد زائد کر دیا، اور ایک سے نیچے تو کوئی عدد ہی نہیں جس کو وہ ایک درجہ پھر بڑھا دے. گئے بات سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں وتقول فی المفرد من المتعدد، اور آپ کہیں گے متعدد میں سے مفرد کے بارے میں بتلاتے ہوئے، بے اعتبار تفسیر ہی، کس اعتبار سے کہیں گے؟ تفسیر کے اعتبار سے کہیں گے. الثانیہ والثانیہ الی العاشر والعاشرۃ، ثانی اور ثانیہ کہیں گے، ثانی مذکر میں، ثانیہ مؤنث میں، اور عاشر مذکر میں اور عاشرہ مؤنث میں بھائی. جی تو ثانی سے لے کر عاشر تک کہیں گے لا غیرو، ان کے علاوہ میں نہیں. جی تو اس میں فاعل کا صیغہ بنا لیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اس میں فاعل کا. وباعتبار حالہ، اور اس کے مرتبے کے اعتبار سے، اس کے مرتبے کے متعدد میں سے ایک چیز کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو اس کے مرتبے کے اعتبار سے آپ کہیں گے الاول پہلا، الثانی دوسرا. وہی دیکھا یہ تم الاول مذکر میں کہیں گے، الثانی یہ بھی مذکر میں کہیں گے، الاولا یہ کس میں کہیں گے بھائی؟ مؤنث میں. الثانیہ یہ کس میں کہیں گے؟ مؤنث میں کہیں گے. مذکر میں اول، مؤنث میں اولا، اور مذکر میں ثانی اور مؤنث میں ثانیہ، اسی طرح چلیں گے بھائی. ثالث اور ثالثہ، رابع اور رابعہ. واحد کو تو اول کا کیا معنی؟ پہلا، سمجھ میں آیا؟ اور ثانی کا کیا معنی؟ دوسرا. ثالث کا کیا معنی؟ پہلے کیا ترجمہ کیا تھا ثانی کا؟ دو بنانے والا، اور اب ثانی کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں میں؟ دوسرا ہے، دوسرا. اب مرتبہ بتلا رہا ہے، جب آپ نے کہا دوسرا، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، آپ کیا گنواتے جا رہے ہیں؟ سات مرتبہ گنوا رہے ہیں. سمجھ میں بھائی؟ آپ کے پاس دس قلم تھے بھائی، آپ نے ان میں سے ایک اٹھایا، آپ نے ساتھی کو دکھایا، یہ پہلا ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا ہے. جی معلوم، اس نے کیا بتلا دیا کہ یہ کس درجے میں ہے؟ پہلے درجے میں یہ ہے. مرتبہ بھی گنوا دیا، مرتبہ پتہ چل گیا بھائی. تو متعدد، تو یہ اس کے مرتبے کے اعتبار سے آپ گنوا رہے ہیں. سمجھ میں؟ مثلا متعدد چیزیں ہیں ان میں درجہ بندی ہے، ایک پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے اور پانچویں ہے ایک چیز، تو آپ تیسرے درجے والے کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ ثالثٌ، کیا کہیں گے؟ تو یہ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تیسرا ہے، یعنی تیسرے مرتبے والا ہے، تیسرے درجے والا ہے، تیسرے درجے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور دیکھیے یہاں ثانی، پہلے میں ثانی سے شروع ہوا تھا صرف عاشر تک، اور اس میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اول سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں مانا تھا بنانے والا، اور وہاں وہ بات اول میں نہیں چل سکتی تھی، جبکہ ہم مرتبہ گنوا رہے ہیں. تو یہاں پہلے کو بدل دیا، واحد کو کس سے بدلا؟ اول سے. واحدہ کو کس سے بدلا؟ اولا سے. کیوں؟ اس لیے کہ واحد صرف عادت پہ دلالت کر رہا ہے، مرتبے پہ دلالت نہیں کرتا. واحد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک. کیا پتا چلا کون سا مرتبہ ہے؟ جی بھائی، آپ دس چیزوں میں سے ایک اٹھائیں اور کہیں واحد، کوئی مرتبے کا پتا چلا یہ کس مرتبے میں ہے؟ یہ کون سا والا ہے؟ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا، پہلا ہے، یہ پتا چلا؟ کوئی بھی ان میں سے ایک پکڑیں گے وہ تو واحد تو ہے، ہر ایک ان میں سے واحد ہے، ایک ہے ایک. لیکن جب آپ کہتے ہیں اولا یا اول، تو یہ اول یا اولا کیا بتلا دیتے ہیں؟ کہ اس کا مرتبہ کون سا ہے؟ پہلا ہے، باقی سارے اس سے کیا ہیں؟ مؤخر ہیں. سمجھ میں؟ جیسے امتحان میں ایک طالب علم پہلے نمبر پر آتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اول ہے، یعنی پہلے مرتبے میں ہے. دوسرے کے لیے کیا کہیں گے؟ ثانی، یعنی یہ دوسرے مرتبے میں ہے. ثالث، یعنی یہ تیسرے نمبر پر ہے. جی، تو واحد اور واحدہ کو اول اور اولا سے بدلا، اس لیے کہ اول اور اولا یہ مرتبے پر دلالت کر رہے ہیں، واحد اور واحدہ نہیں. الاول والثانی، یہ مذکر میں کہیں گے الاولا والثانی، یہ کس میں کہیں گے؟ مؤنث میں کہیں گے. الى العاشر والعاشرتی، کہاں تک کہیں گے؟ عاشر مذکر میں اور عاشرہ. بھائی دیکھو، بنانا تو تھا ہم نے اس میں فاعل، متعدد میں سے مفرد کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا طریقہ بتلایا؟ کون سا صیغہ بنا لو اس سے؟ اس میں فاعل. اور پھر اس میں دو طریقے ہیں، ایک باعتبار تصغیر کے ہے اور ایک باعتبار مرتبے کے ہے. تو بھائی مفردات میں تو پتہ چل گیا بھائی کہ مفردات میں کیا کریں گے؟ صیغہ، اس صیغہ اس میں فاعل کا بنا لیں گے آسانی سے. ثانیہ سے کیا بنا؟ اسنین سے کیا بنا لیں گے؟ ثانی. ثلاثہ سے کیا بنا لیں گے؟ ثالث. اربعہ سے کیا بنا لیں گے؟ رابع. بھائی یہ تو آسان ہے مفردات سے بنانا، بھائی مرکبات میں کیسے بنائیں گے؟ تو وہ اب آپ کو بتلایا کہ بھائی مرکبات میں کیا کر لو، صرف پہلے جز کو بدل کر اس سے اس میں فاعل کا صیغہ بنا لو. تو احد عشرہ میں کیا کہیں گے؟ حادی عشرہ. بھائی حادی عشرہ. جی، اور احدا عشرہ میں کیا کہیں گے؟ حادیت عشرہ، مدا کے ساتھ لے آئیں گے، حادیت عشرہ. سورت سمجھ میں آئی؟ صرف پہلے جو اس میں فائل بنائیں گے. جی، ثلاثت عشرہ اس میں کیا کہیں گے؟ ثالث عشرہ. کیا کہیں گے؟ ثالث عشرہ، صرف پہلے جو اس میں فائل بنا لیں گے. والحادیہ عشرہ یوں کہیں گے بھائی، گیارہواں. والثانیہ عشرہ. اور کیا کہیں گے؟ بارہواں بھائی، مذکر میں ثانیہ عشرہ اور مؤنث میں ثانیہ عشرہ. التاسعہ عشرہ. کہاں تک کہیں گے بھائی؟ جی 19 تک بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ کہنا چاہتے ہیں 21واں کیا کہیں گے؟ جی حادی و عشرون. آپ کہنا چاہتے ہیں 35واں ایک تو ہے 35، 35 کیا کہیں گے؟ خمسۃن و ثلاثون، اور اگر 35واں کہیں تو پھر خامسۃن و ثلاثون، یہ چلتے جائیں گے بھائی۔ تصغیر کے اعتبار سے صرف ثانی سے لے کر عاشر تک کہہ سکتے تھے، لیکن بہ اعتبار اس کے مرتبے کے اعتبار سے یہ تمام عدد میں کہہ سکتے ہیں، ہر ہر عدد میں کہہ سکتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ نیز عدد میں بھائی، عدد میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مذکر کے لیے تا لائیں گے، مؤنث کے لیے تا نہیں لائیں گے، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، مذکر کے لیے تا نہیں لائیں گے اور مؤنث کے لیے تا لائیں گے، سمجھ میں آیا؟ ثانی، ثالث، رابع، خامس، یہ میں کس کو گن رہا ہوں؟ مذکر کو۔ مؤنث کے لیے کیا کہوں گا؟ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ۔ مؤنث کے لیے کیا لائیں گے؟ تا۔ نیز آگے آپ نے عدد میں کیا پڑھا تھا؟ گیارہ آدمی، آپ کیا کہیں گے؟ احد عشر رجلا، احد عشر، تو اس میں دونوں جز تو مذکر، اس میں تو دونوں جز مذکر ہے، لیکن 13 آدمی کہتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے عدد کے اندر؟ ثلاثت عشر رجلا بھائی، پہلا جز مخالف تھا اور دوسرا جز مطابق، تو ثلاثت عشر رجلا بھائی، تو وہاں دیکھا پہلا جز بظاہر مخالف ہے اور دوسرا جز مطابق ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ اس میں فاعل کا وزن بنا لیتے ہیں، مرتبہ بتانا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں دونوں جز مطابق ہوں گے بھائی، دونوں جز کیا ہوں گے؟ جی دیکھا، مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ حادیہ عشرہ، اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ حادیتا عشرتا، جی دونوں جز مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ اسی طرح آگے چلے جائیں بھائی، کیا کہیں گے؟ پندرواں مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ جی دونوں جز مبنی علی الفتح رکھو بھائی، خامسہ عشرہ، کیا کہیں گے؟ خامسہ عشرہ، اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ خامسہ عشرہ، خامسہ عشرہ۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عدد میں ایک جز مطابق ہوتا تھا، ایک جز مرکبات میں ایک جز مطابق ہوتا تھا، دوسرا جز مطابق نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس میں فاعل کی بنا لیں عدد سے مرتبے کے لیے، تو پھر اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں جز مطابق ہوں گے بھائی، مذکر کے لیے دونوں جز مذکر، مؤنث کے لیے دونوں جز مؤنث بھائی۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی بھائی، کہ جب متعدد میں سے مفرد کے بارے میں بتلانا چاہیں تو دو طریقے ہیں، ایک بہ اعتبار تصغیر کے ہے اور ایک بہ اعتبار مرتبے کے ہے، اور بہ اعتبار تصغیر کے ہم کیا کہیں گے؟ ثانی سے لے کر عاشر تک بس، اس کے علاوہ میں نہیں کہیں گے، اور مرتبے کے اعتبار سے جب ہم بتلانا چاہیں تو اول سے لے کر جہاں تک بھی عدد چلتے ہیں کوئی بھی مرتبہ آپ بتلا سکتے ہیں بھائی۔ اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ چونکہ دو صورتیں ہیں، ایک بہ اعتبار تصغیر کے ہے اور ایک بہ اعتبار مرتبے کے ہے، اس لیے ان دونوں کی اضافت میں بھی فرق ہوگا، ان دونوں کی اضافت میں بھی فرق ہوگا۔ اگر تصغیر کے اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں اور اضافت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اضافت ہوگی اپنے سے کم عدد کی طرف۔ کس صورت میں کہنا چاہتے ہیں؟ تصغیر کی صورت میں، مثلا ثالث ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں، اور تصغیر کے اعتبار سے ہے تو کیا کہیں گے؟ ثالث اثنین، ثالث اثنین، کیا معنی ثالث اثنین کا؟ کیا معنی؟ دو کو تین کرنے والا بھائی، وہی تصغیر والا ترجمہ کرو بھائی، ثالث کا کیا معنی تھا؟ تین بنانے والا، تین کرنے والا، ثالث اس نیم کا کیا معنی ہوا؟ دو کو تین کرنے والا. سورت سمجھ میں آگئی؟ دو کو تین کرنے والا. تو معلوم ہوا جب تصغیر کے اعتبار سے جب آپ اضافت کرنا چاہیں تو اضافت ہمیشہ اپنے سے کم کی طرف ہوگی. ثالث کی اضافت کس کی طرف کی میں نے؟ اثنین کی طرف، اور اثنین ثالث سے کیا ہے؟ کم ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس جب تصغیر کے اعتبار سے اضافت کرنا چاہیں تو اپنے سے کم عدد کی طرف اضافت ہوگی، برابر والے کی طرف اضافت بھی نہیں ہو سکتی. ثالث ثلاثۃ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہیں گے؟ رات مثلا میں خامس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تصغیر کے اعتبار سے اضافت کیا کہوں گا؟ خامس اربعۃ. خامس کیا ترجمہ؟ چار کو پانچ بنانے والا، چار کو پانچ کرنے والا. تو ہمیشہ اضافت کس کی طرف ہوگی؟ اپنے سے کم کی طرف. اور جبکہ دوسرے طریقے کے مطابق جو اعتبار مرتبے کے ہے، اس میں اضافت اپنے عدد کے برابر کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اوپر والے عدد کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے. اس میں دیکھو، مثال میں دیکھو، میں کہنا چاہتا ہوں یہ پانچ میں سے پانچواں ہے. معلوم ہوا کل پانچ ہیں، وہ چیزیں کل کتنی ہیں؟ اور ان پانچ میں درجہ بندی ہے، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون سے مرتبے والا ہے؟ پانچویں والا، یعنی آخری مرتبے والا ہے. تو پانچ میں سے پانچواں ہے، کیا کہوں گا؟ خامس خمسۃ. کیا ترجمہ ہوگا خامس خمسۃ کا؟ پانچ میں سے، جی، یعنی پانچ کا پانچواں ہے، پانچ کا پانچواں ہے، یعنی پانچ میں سے پانچویں درجے پر ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو اپنے سے اپنے برابر والے کی طرف بھی اس کی اضافت ہو گئی. پہلے والے کی اپنے برابر والے کی طرف اضافت صحیح تھی نہیں، اور اس کی اپنے سے بڑے عدد کی طرف بھی اضافت صحیح ہے. مثلا میں کہتا ہوں یہ آٹھ میں سے تیسرا ہے، تیسرے درجے والا ہے. آٹھ میں سے یہ آٹھ کا تیسرا ہے، کیا کہوں گا؟ ثالث ثمانیۃ. ثالث آٹھ میں سے کون سا ہے؟ یعنی آٹھ میں سے یہ تیسرے درجے والا ہے. چوتھے درجے والا ہے آٹھ میں سے، کیا کہوں گا؟ رابع ثمانیۃ. پانچویں درجے والا ہے آٹھ میں سے، خامس ثمانیۃ. چھٹے درجے والا ہے سادس ثمانیۃ. ساتویں درجے والا ہے سابع ثمانیۃ. آٹھویں درجے والا ہے آٹھ میں سے ثامن ثمانیۃ. دیکھا؟ تو ثامن ثمانیۃ کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے؟ اپنے سے برابر والے کی طرف اضافت ہو رہی ہے، ثامن ثمانیۃ. اور باقیوں کے اندر رابع ثمانیۃ، خامس ثمانیۃ، اس میں کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے؟ اپنے سے بڑے عدد کی طرف. تو پہلے طریقے میں اپنے سے چھوٹے عدد کی طرف اضافت ہوگی، اس دوسرے طریقے کے اندر اپنے برابر والے کی طرف یا اپنے سے بڑے عدد کی طرف کیا ہوگی؟ اضافت ہوگی. وَمِن سَمَّا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ چونکہ دو صورتیں ہیں، ایک باعتبار تصغیر کے ہے اور ایک باعتبار مرتبے کے، تو اضافت میں بھی فرق ہوگا. اور قِيلَ فِي الْأَوَّلِ، پہلی صورت میں کہا جائے گا، یعنی تصغیر کی صورت میں، ثَالِثُ اثْنَيْنِ. ثَالِثُ اثْنَيْنِ کا کیا معنی؟ اَي مُصَيِّرُهُمَا ثَلَاثَةً، یعنی ان دو کو تین بنانے والا، ان دو کو مصیر کا معنی کرنے والا، بنانے والا، ان دو کو تین کر دینے والا. مصیر ہما، ہما ضمیر، ان دو کو تین، ثلاثتن تین کر دینے والا. من ثلثت ہما، یہ کس سے ہے مولانا؟ ثالث ثلثت سے ہے. آپ کہتے ہیں فعل ہے ثلثت ہما، میں نے ان دو کو کیا کر دیا؟ تین کر دیا. سلستو کا کیا معنی؟ میں نے سلستو ہما، میں نے ان دونوں کو، تو اسی سے اس میں فاعل بنا لیا سالس. کیا معنی؟ تین کرنے والا، تین بنانے والا. وفی ثانی، اور دوسرے طریقے کے اندر آپ کیا کہیں گے؟ سالس سلاستین، تین کا تیسرا. اے احدہا، یعنی ان میں سے ایک. سالس سلاستین کا کیا معنی؟ تین میں سے ایک، تیسرے درجے والا. اے احدہا، یعنی ان میں سے ایک ہے، لیکن محض ایک نہیں ہے بلکہ مرتبہ بھی ساتھ ہے بھائی. جب آپ نے کہا سالس سلاست، اس سے کیا پتا چلا آپ کو؟ ایک تو یہ تین میں سے ایک ہے، یہ پتا چلا. دوسرا کیا پتا چلا؟ سات. مرتبہ بھی اس کا کون سا ہے؟ تیسرا ہے. تو احدہا کا کیا معنی ہے؟ صرف یہ معنی نہیں کہ ایک ہے ان میں سے، بلکہ سات کس چیز کا فائدہ حاصل ہوگا؟ مرتبے کا بھی پتا چلے گا. وَتَقُولُ حَادِيَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ. اب مذکر کی اب مرتبے بتلا رہے ہیں، تو مرکبات میں مرتبہ کیسے بتلائیں گے؟ وہ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں مرکبات گیارہ میں سے گیارہواں بتلانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کہیں جیسے پہلے تھا، جیسے سالس سلاستن تھا، اسی طرح یہ بھی کر دیں بھائی، مرکب کو مرکب کی طرح مضاف کر دیں. حادی عشرہ احد عشرہ، حادی عشرہ، تو اس حادی عشرہ کی اضافت ہے کس کی طرف؟ احد عشرہ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ گیارہ کا گیارہواں، گیارہ کا یعنی گیارہ میں سے گیارہواں. علستانی خاصتن، علستانی خاصتن، یعنی خاص طور پر یہ کس میں کہیں گے؟ دوسرے میں کہیں گے. یہ مرکب کی مرکب کی طرف اضافات، یہ خاص طور پر کس میں کہیں گے؟ دوسری صورت میں کہیں گے، اس لیے کہ پہلی صورت کے اندر تو دس سے اوپر کہتے ہی نہیں تھے بھائی. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، حادی احد عشرہ. کیا کہیں گے؟ حادی احد عشرہ، جی حادیہ نہ کہیں، حادی کہیں، حادی. اب یہ معرب بن گیا بھائی. کہنا کیا تھا پہلے؟ صاحب کافیہ نے کیا کہا بھائی؟ مرکب کی اضافت مرکب کی طرف ہو تو کیسے کہیں گے؟ حادی عشرہ احد عشرہ. اب آپ کو بتلا رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو جو مضاف ہے، مضاف کیا ہے مولانا؟ حادی عشرہ، اس کے جزء ثانی کو آپ حذف کر سکتے ہیں، یعنی عشرہ کو کیا کر دیں؟ حذف کر. اب کیا کہیں گے؟ حادی احد عشرہ. کیا کہیں گے؟ حادی احد عشرہ. اس پہ جو مضاف کے جزء ثانی کو آپ حذف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آگے ایک اور عشرہ اس پر کیا کر رہا، اگلا مضاف ہے اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. اور نیز جب حادی عشرہ کو آپ نے کیا بنا دیا، ایک جز کو حذف کر دیا، تو ترکیب باقی رہی جی. جب یہ مرکب تھا تب تو مرکب بنائی تھا مولانا، دونوں جز مبنی علی الفتح تھے، لیکن اب تو ترکیب ہی ختم ہوئی. جب ترکیب ہی ختم ہوئی، اب یہ جز کیا بن جائے گا؟ ایک معرب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ معرب بن جائے گا بھائی. تو لہذا حادی کہیں بھائی، یہ جی ہاں، یہاں پر تو منصوب ہی پڑھیں گے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ حَادِيَ أَحَدَ عَشَرَ، اس لیے کہ یہ قَالَ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مَقُولَ. اور مَقُولَ کیا ہوتا ہے؟ مَقُول منصوب ہوگا بھائی. اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں گے، حَادِيَ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى تَاسِعِ تِسْعَةَ عَشَرَ. کہاں تک یہ کہیں گے بھائی؟ تَاسِعِ تِسْعَةَ عَشَرَ. اسی طرح تو جب اس صورت کے اندر جب آپ مضاف کے جزء ثانی کو حذف کر لیتے ہیں، فَتُعْرِبُ الْأَوَّلَ، آپ کیا کریں گے؟ اول جز کو پھر اعراب دیں گے، یعنی معرب کر دیں گے اس کو. معرب کو دیکھا، حادی کیا بن گیا مولانا؟ معرب بن گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی اچھی طرح؟ المذکر والمؤنث جی اے ہذا بحث المذکر والمؤنث، یہ مذکر اور مؤنث کی بحث ہے. المؤنث ما فیہ علامت التانیث، مؤنث وہ اسم ہے مولانا جس کے اندر علامت تانیث ہو لفظا او تقدیرا، وہ علامت تانیث کیا ہو؟ لفظوں میں موجود ہو یا تقدیرا موجود ہو. لفظوں میں موجود ہوتی ہے علامت تانیث مولانا، جیسے امراۃن، بھائی اس میں کیا آ رہی ہے لفظوں کے اندر؟ آگے آپ کو صاحب کافیہ بھی بتلانے والے ہیں کہ علامت تانیث تین ہے مولانا، ایک تا ہے، ایک الف ممدودہ ہے، ایک الف مقصورہ ہے، تین علامت تانیث ہیں جی. تو لفظوں میں یہ کبھی تانیث کا علامت آ جائے گی امراۃن، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اسی طرح ظلمۃن، اس میں بھی کیا آ رہی ہے تانیث کی علامت بھائی جی. پھر یہ لفظاً دو قسم پر ہے مولانا، تحقیقاً ہوگا یا حکماً ہوگا. حقیقتاً لفظوں میں علامت تانیث کی موجود ہوگی، جیسے میں نے ابھی مثالیں ذکر کر دی، امراۃن اور ظلمۃن اور جملۃن، کوئی بھی لفظ لے لیں جس کے آخر میں کیا رہی ہو تانیث کی علامت حقیقتاً موجود ہو، اور کبھی لفظاً ہوگی حکماً، جیسے عقرب. جیسے کیا ہے؟ عقرب. عقرب میں آپ دیکھو یہ جو چوتھا لفظ ہے، یہ نحوی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ تائے تانیث کے قائم مقام ہے، کیونکہ اسم کی بنا کتنے حروف پہ ہونی چاہیے؟ تین حروف پر. اور یہ کس کی بنا کتنے پر ہے؟ چار پر. تو یہ چوتھا جو ہے تائے تانیث کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے بھائی؟ بعقرب کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث. بھائی مؤنث استعمال ہوتا ہے، علامت تو کوئی تانیث کی بظاہر اس میں نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پھر یہ صورت ہے کہ کسی چیز کی اصل معلوم کرتے ہیں. کیا معلوم کرتے ہیں؟ کسی لفظ کی اصل معلوم کرتے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے جمع تفسیر بنا لیتے ہیں یا اس کی تصغیر بنا لیتے ہیں. جمع تفسیر کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی اصل کا پتہ چل جاتا ہے، یا اس کی تصغیر بنا لیں تو بھی اس اسم کی اصل کا کیا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے ضابطہ ہے، التصغیر والتکثیر یردان الاشیاء الی اصولها، کہ تصغیر اور تکثیر یہ دونوں لوٹا دیتے ہیں چیزوں کو ان کی اصل کی طرف. کس کی طرف لوٹا دیتے ہیں؟ ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ اصل کی طرف. مثلا دیکھیے بھائی، نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اسمن کی جمع اسمن کس سے بنا ہے؟ جی سمون سے. کس سے بنا ہے؟ سمون سے. وہ آخر میں تھا، اس وہ کو آخر سے حذف کر دیا اور اس کے عوض شروع میں حمزہ وصلی لے آئے، کیا بن گیا؟ اسمن. بھائی یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ واو تھا الف کی جگہ؟ چلو یہ ہم مان لیتے ہیں بھائی کہ واو کی جگہ کیا تھا؟ الف. لیکن یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ واو تھا آخر میں اور پھر وہاں سے حذف کر کے کہاں لائے ہیں؟ اس کی جگہ حمزہ وصل کہاں لے آئے؟ شروع میں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شروع میں واو تھا اور اس کی جگہ کیا لے آئے؟ حمزہ وصل لے آئے. کہتے ہیں بھائی ضابطہ آپ نے پڑھا ہے، التصغیر والتکثیر یردان الاشیاء الى اصولها، جمع تکثیر اور کسی لفظ کی تصغیر بنائی جائے تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو اسم کی ہم نے جمع تکثیر نکالی بھائی، وہ کیا ہے؟ اسماء بھائی. کیا ہے؟ اسماء بھائی. اسم ان کا وزن ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا بھائی؟ اسماء. تو اس میں مولانا دیکھیے بھائی، الف ہے جمع کا، الف کیا ہے؟ آگے جی آگے ہے سین، پھر ہے میم، پھر ہے الف، اور پھر ہے اس کے بعد حمزہ. بھئی معلوم ہوا یہ حمزہ واو سے بدلا ہے، کیونکہ کس کے بعد آیا کرتا ہے؟ الف زائدہ کے بعد واو یا یا آ جائے تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف جمع جی، کس سے بدلتے ہیں؟ ہاں بھائی قال یقول، آپ مثلا پڑھیں الف زائد جو ہوتا ہے قول سے ہے، قول قال یقول کا مادہ کیا ہے؟ قول، اس سے اس میں فاعل آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قائل، کیا پڑھتے ہیں؟ قائل، کیوں بھائی؟ یہ تو اصل میں تھا قابل، واو تھا، پھر الف زائد آیا اور اس کے بعد کیا آیا؟ واو، اور الف زائد کے بعد واو یا یا آیا تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے بدلتے ہیں، تو کیا پڑھا؟ قائل. اسی طرح تو یہ بھی کیا تھا جی؟ اسماون تھا، کیا تھا؟ پھر الف کے بعد واو آیا تو اس کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ معلوم ہوا اس اسم کی اصل سمون تھی. دیکھا اسما کے اندر ترتیب دیکھو، اسماون بھائی جی، سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سین، پھر کیا آ رہا ہے؟ میم، پھر آخر میں کیا آ رہا ہے؟ واو. معلوم ہوا اصل میں یہ سمون تھا، واو کہاں پر تھا؟ آخر میں تھا، شروع میں نہیں تھا. یا اسی طرح ہمارا نا ارزن کا لفظ دیکھا، اسم کی جمع تفسیر ہم نے بنائی تو ہمیں اس کی اصل کا پتہ چل گیا. اسی طرح اگر کسی کی چیز لفظ کی تصغیر بنائی جائے تو اصل کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے ارزن عربی کے اندر مؤنث استعمال ہوتا ہے، بھئی کیا وجہ ہے؟ مؤنث کی علامت تو بظاہر کوئی نہیں نظر آ رہی، کہتے ہیں بھئی یہاں تا تقدیرن موجود ہے. تا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں اس کی تصغیر نکال لو، اس کی تصغیر آتی ہے اوریغتن، کیا آتی ہے؟ معلوم ہو تو دیکھا اصل پتہ چل گئی کہ یہاں اصل میں کیا ہے؟ تا ہے. اسی طرح عین ان کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، بھئی یہ کیا کیوں مؤنث ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھئی تا مقدرہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں اس کی تصغیر ذرا بناؤ، عینۃن، کیا آتی ہے؟ عینۃن. دیکھا تصغیر میں تا آ گئی، معلوم ہوا یہاں تا عین ان کے اندر تا تقدیرن ہے. عینۃ کے اندر جب تا آئی معلوم ہوا اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں تا ہے، مؤنث ہے. بھئی تو دیکھا تفسیر سے بھی اصل کا پتہ چل جاتا ہے جمع تفسیر سے، اور تصغیر سے بھی کس کا پتہ چل جاتا ہے؟ اصل کا پتہ چل جاتا ہے. اب عقرب میں بات چلی تھی، عقرب سے مارانا، عقرب کے اندر یہ عربی کے اندر مؤنث استعمال ہوتا ہے. بھائی عقرب مؤنث کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یا لفظوں کے اندر تو کوئی علامت تانیث نظر نہیں آ رہی، کوئی ہے علامت تانیث؟ تانیث ہے، الف ممدودہ ہے، الف مقصورہ ہے، نہیں. پھر کہتے ہیں چلو اس کی اصل کا پتہ لگاتے ہیں، اس کی تصغیر نکالتے ہیں، تصغیر اس سے دیکھتے ہیں اس کی، اور اس کی جمع تکسیر بناتے ہیں، وہ بھی بنا لی، اس میں بھی تا نہیں آ رہی، اس میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں آ رہی. تو اب کیا کریں بھائی، حیران ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا، نحوی حضرات کہنے لگے کہ اس میں علامت تانیث تقدیرن ہے، تقدیرن نہیں حکمن ہے. اس میں کیا ہے؟ علامت تانیث حکمن ہے. مجبور ہوئے بھائی، انہوں نے یہ قول کیا بھائی. بھائی حکمن کیا مان؟ کہتے ہیں بھائی اسم کی بنا تو اصل میں ہونی چاہیے تین حروف پر، یہ جو ایک زائد حرف آ گیا یہی تا کے قائم مقام ہے. تو کبھی کبھار اسم کی بنا کس سے؟ تین سے زائد پر ہوتی ہے، تو وہاں پر جو چوتھا ہوتا ہے وہ حرف، وہ کیا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ تا تانیث کے قائم مقام ہوتا ہے. تو عقرب کے اندر یہ جو با آ رہی ہے یہ کس کے قائم مقام ہے؟ تا تانیث. تو اس میں علامت تانیث پائی گئی، اور یہ با لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے، علامت تانیث ہے لفظاً، لیکن حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حکمن ہے. یہ با کس کے حکم میں ہے؟ علامت تانیث یعنی تا تانیث کے حکم میں. صورت سمجھ میں آئے؟ تو علامت تانیث لفظاً ہوتی ہے یا تقدیراً؟ تقدیراً کی مثال کیا؟ نہیں بھائی نہیں، تقدیرن کی مثال بھائی ارزن ہے، عین ہے، ان کی تصغیر نکالی تو ان میں کیا آگئی؟ علامت تانیث آگئی، عریضۃ، عینۃ.
اور لفظاً جس میں لفظوں کے اندر کیا ہو علامت تانیث موجود ہو، جیسے ظلمتن جملتن، لیکن یہ لفظوں کے اندر ہونا یہ دو طریقے سے ہوگا، یا حقیقتن ہوگا یا حقیقتن، تو جیسے ظلمتن وغیرہ جملتن وغیرہ، اور حکمن کیا ہے جیسے عقرب ہے، اس کی با کیا ہے حکمن، کیا ہے علامت تانیث کے حکم میں ہے، صورت سمجھ میں آئی؟ تو لفظاً کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی حکم. خلاصہ یہ کہ علامت تانیث تین طریقے سے ہو سکتی ہے، یا حقیقتاً ہوگی، یا حکمن ہوگی، یا تقدیراً ہوگی. بحث بھی سمجھ آئی کہ پچھلی بھی ساری چلی گئی بھائی جی؟ والمذکر بخلاف، اور مذکر ہوا ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی اس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو. وعلامت التانیث یتا ہو والالف مقصورۃ او ممدودۃ، اور علامت تانیث تا ہے اور الف ہے اس حال میں کہ وہ مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو، یعنی الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو. وہو حقیقی ولفظی، اور مؤنث دو قسم پر ہے، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث لفظی. فل حقیقی ما بھی ازا اہی ذکر من الحیوانی من الحیوانی، جی حقیقی وہ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، من الحیوانی حیوانات میں سے، بھی ازا اہی، ازا کا کیا معنی مقابلہ، تو مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، مذکر حیوان ہو، کم رأت و ناقت، جی جیسے امرأہ کا لفظ ہے، یہ کیا ہے مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کیا ہو کوئی مذکر، اور امرأہ کے مقابلے میں کیا ہے رجل ہے. اسی طرح ناقہ ہے ناقتن، یہ بھی کیا ہے مؤنث حقیقی، اس کے لیے کہ اس کے مقابلے میں بھی کیا ہے مذکر حیوان ہے اور وہ کیا ہے جمالن، جی. واللفظی بخلاف ہی، اور مؤنث لفظی اس کے خلاف ہے، یعنی جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو، کا ظلمت و عین، جیسے ظلمت ہے اندھیرا تاریکی، و عین، عین کے تو بہت سے معنی آتے ہیں، آنکھ ہے چشمہ ہے وغیرہ، جی تو یہ ظلمت ہے اور عین، یہ بھی ظلمت کا لفظ بھی مؤنث، عین کا لفظ بھی مؤنث، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں بلکہ یہ صرف مؤنث لفظی ہے. ظلمت تو اس لیے مؤنث لفظ، اس میں تائے تانیث لفظوں میں آ رہی ہے، اور عین اس لیے کہ اس میں تائے تانیث کیا ہے تقدیراً آ رہی ہے، اور نیس کیا ان کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہے، کوئی مذکر حیوان نہیں، تو یہ مؤنث تو ہیں لیکن مؤنث حقیقی نہیں بلکہ مؤنث لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہیں. بس بس. وہاں هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.